میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اعتکاف کی نیت کر لیجئے، نویت سنۃ الاعتکاف۔ جب کبھی مسجد میں داخل ہوا کریں، اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانے پینے، سونے، سحری، افطاری کرنے، یہاں تک کہ آب زمزم یا دم کیا ہوا پانی پینے کی بھی شرعاً اجازت نہیں۔ البتہ اگر اعتکاف کی نیت ہوگی تو ضمناً یہ چیزیں جائز ہو جائیں گی۔ اعتکاف کی نیت بھی صرف کھانے پینے سونے کے لیے نہیں کر سکتے، بلکہ اس کا مقصد اللہ پاک کی رضا ہو۔ فتاوی شامی میں ہے، اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا سونا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر لے، کچھ دیر ذکر اللہ کر لے، پھر چاہے تو کھا پی سو سکتا ہے۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اول الناس بی یوم القیامتی اکثرہم علی صلاح، یعنی قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب تر وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم آج کے بیان میں قربانی کی اہمیت، قربانی کی کچھ فضیلت سننے کی سعادت پائیں گے، اور خاص طور پر ایک اہم ٹاپک جس کا آج کل زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے، وہ ہے جانوروں پر ظلم کرنے کے انداز۔ بعض اوقات جان بوجھ کر جانوروں کو ستایا جاتا ہے، اور بعض اوقات بھول چک میں، غلطی میں جانوروں پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے، اور اس انداز سے اللہ تبارک و تعالی کی ناراضی والے کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کچھ ظلم کی مثالیں بھی بیان ہوں گی، اور جانوروں پر رحم کرنے کے کیا فضائل ہیں، کیا فوائد ہیں، وہ بھی انشاءاللہ سنیں گے۔ اللہ کرے کہ ہم دل جمعی کے ساتھ ان باتوں کو سننے اور ان پر عمل کرنے کی سعادت پائیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے حد فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، اور انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ اینیملز ہیں، یہ جانور ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے مسخر فرما دیے، ہمارے لیے ان میں بے شمار بھلائی اور بے شمار فائدے رکھ دیے، اور یہ ہمارے قابو میں آ گئے۔ حلال جانوروں کے گوشت، دودھ اور بالوں وغیرہ سے انسان کثیر فائدے حاصل کرتا ہے، اور ان پر اپنی ضرورت کا سامان لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی لے جاتا ہے، ان کے ذریعے سفر بھی طے کر لیتا ہے۔ اب تو خیر ان پر سفر کم ہوتا ہے، لیکن ان کے بنا سفر کرتے ہوئے انسان کو کتنا عرصہ گزرا، 50 سال، 60 سال، 100 سال۔ اس سے پہلے کیا تھا، ہزاروں سال سے انسان کی سواری یہ اینیملز ہیں، یہ جانور ہیں، اور ہزاروں سال سے انسان کے بوجھ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے والے کنٹینر اور کشتیاں یہ جانور ہیں۔ بڑے بڑے مضبوط سامانوں کو یہ اونٹ اور یہ خچر اور یہ گدھے اور یہ گائے بیل اٹھا لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بطور کاروبار انہیں فروخت کر کے نفع کماتا ہے انسان، رزق حلال کا ذریعہ یہ بن جاتے ہیں۔ الغرض ان جانوروں سے ہمیں بہت ساری نعمتیں میسر آتی ہیں جن کے شکرانے میں شریعت نے صرف سال میں ایک مرتبہ ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ استطاعت ہونے کی صورت میں ان حلال جانوروں کو اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے اور سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کے لیے قربان کیا جائے۔ لہذا قربانی واجب ہونے کی صورت میں خوش دلی کے ساتھ اس حکم شریعت پر عمل کرتے ہوئے قربانی کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں ہمارے لیے بڑا اجر و ثواب ہے۔ جیسا کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی کا جانور لے کر آؤ، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی تمہارے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور قیامت کے دن اس کا خون اور اس کا گوشت 70 گنا اضافے کے ساتھ تمہارے میزان میں رکھا جائے گا، جس میں حساب کتاب ہوگا، وزن ہوگا، میزان اسے کہتے ہیں، اس میں جانور کا گوشت بھی رکھا جائے گا، اور وہ بھی 70 ٹائمز بڑھا کر وہ ہمارے پلے کو اور بھاری کر دے گا انشاءاللہ۔ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا یہ بشارت صرف آل محمد کے ساتھ خاص ہے؟ کیونکہ یہ ہر خیر کے ساتھ خاص کیے جانے کے اہل ہیں، یا یہ بشارت تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آل محمد کے لیے خاص اور دیگر مسلمانوں کے لیے بھی عام ہے۔ میٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ قربانی کرنے والے کے لیے کیسا اجر و ثواب ہے کہ جانور کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی قربانی کرنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور بروز قیامت جانور کے خون اور گوشت کو 70 گنا اضافے کے ساتھ میزان عمل میں رکھا جائے گا۔ لہذا جس مسلمان پر قربانی واجب ہو تو اس کی ادائیگی میں سستی سے کام لینے کے بجائے خوش دلی اور رضا الہی کے لیے قربانی کرنی چاہیے۔ یاد رہے، قربانی کرنا حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے جو اس امت کے لیے باقی رکھی گئی۔ مخصوص جانور کو مخصوص دن میں ثواب کی نیت سے ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے، چونکہ اس قربانی کے فریضے سے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت خداوندی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حکم خداوندی کی بجا آوری کرتے ہوئے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی حکم الہی پر عمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے قربان ہونے کے لیے راضی ہو گئے۔ جو لوگ اس سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے اپنی طاقت کے مطابق قربانی کرتے ہیں وہ بارگاہ الہی سے کثیر اجر و ثواب کے حقدار ہوتے ہیں۔ قربانی کے فضائل پر مشتمل تین فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنیے۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ دوزخ کی آگ سے رکاوٹ ہو جائے گی۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، انسان بقرعید کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو اللہ پاک کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو۔ یہ قربانی قیامت میں اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گی، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ پاک کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ لہذا خوش دلی سے قربانی کرو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو لوگ استطاعت طاقت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتے، طرح طرح کے اس میں الٹی سیدھی باتیں نکالتے ہیں اور الٹے سیدھے خیالات اور وسوسے پالتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کر کے خود بھی قربانی سے معاذ اللہ بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، دوسروں کو بھی ان کے بھی دماغوں میں شیطانی خیالات ڈالتے ہیں، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ کیا یہ نقصان کم تھا کہ قربانی نہ کرنے سے اتنے بڑے ثواب سے محروم ہو گئے، مزید یہ کہ وہ گناہگار ہوئے، عذاب نار کے حقدار ہوئے۔ فتاوی امجدیہ جلد 3 صفحہ نمبر 315 پر ہے، اگر کسی پر قربانی واجب ہے اور اس وقت اس کے پاس روپے نہیں تو قرض لے کر، لون لے کر یا کوئی چیز فروخت کر کے قربانی کرے، یعنی ہاتھ میں کیش نہیں ہے، ویسے قربانی کسی اور وجہ سے لازم ہے جیسے سونا ہے یا چاندی ہے، تو ایسی صورت میں بھی اگر قربانی لازم ہو گئی اور ہاتھ میں کیش نہیں ہے جس سے جانور خرید سکے تو قرضہ لے کر قربانی کرنی پڑے گی، یا کوئی اپنی چیز بیچ کر قربانی کرنی پڑے گی. اللہ پاک ہمیں قربانی جیسے فریضے کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، اور ساری زندگی رب کریم کی اطاعت اور فرما برداری میں بسر کی سعادت عطا فرمائے. اللہ کریم نے اپنے تمام مخلوقات کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، ہر جانور کا، ہر مخلوق کا کوئی نہ کوئی پرپس ہے، اسی طرح حیوانات کی پیدائش کا بھی مقصد ہے. ان جانوروں سے ہمیں گوشت اور دودھ حاصل ہوتا ہے، اور دودھ سے دہی، مکھن، گھی وغیرہ مفید چیزیں بنتی ہیں. ان کی کھال سے گرم لباس اور جوتے بنائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی خرید و فروخت سے کاروبار ہوتا ہے، اور ان جانوروں کی مدد سے ہم اپنا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی لے جاتے ہیں، اور یہی جانور سواری کے کام بھی آتے ہیں. الغرض جانوروں کی پیدائش میں ہزاروں حکمتیں ہیں. اللہ پاک حیوانات کی پیدائش کا مقصد بیان کرتے ہوئے پارہ 14 سورۃ النحل کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرماتا ہے، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، ترجمہ کنز الایمان، اور گھوڑے اور خچر اور گدھے کہ ان پر سوار ہو اور زینت کے لیے، اور وہ پیدا کرے گا جس کی تمہیں خبر نہیں. تفسیر صراط الجنان صفحہ نمبر 284 جلد نمبر 5 پر ہے، اللہ پاک نے گھوڑے، خچر اور گدھے بھی تمہارے نفع کے لیے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو، اور ان میں تمہارے لیے سواری اور دیگر جو فوائد ہیں ان کے ساتھ ساتھ یہ تمہارے لیے زینت بھی ہیں. علماء اکرام فرماتے ہیں، ہمیں اونٹ، گائے، بکری، گھوڑا اور خچر وغیرہ جانوروں کا مالک بنا دینا، انہیں ہمارے لیے نرم کر دینا، ان جانوروں کو اپنا تابع کرنا اور ان سے نفع اٹھا سکنا، ہمارے لیے انہیں مباح کر دینا، یہ اللہ پاک کی ہم پر رحمت ہے. غور کریں تو یہ اونٹ جو ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ بھی چل رہا ہوتا ہے، یہ اتنا بڑا گھوڑا، اس پر انسان بیٹھ کر اسے جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے، بڑے بڑے بیل، بڑے بڑے جانوروں کو انسان اپنی مرضی سے اشاروں پر چلاتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہیں تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمارے لیے تابع کر دیا، ان کو ایسا بنایا کہ یہ اپنی اتنی عظیم طاقت اور قوت کے باوجود انسان کے اشاروں پہ چلتے ہیں. اگر چاہیں تو یہ ایک جھٹکے میں ہم سے آزاد ہو جائیں، کہاں کہ کہاں بھاگ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ انسان پر رحمت فرمائی ہے کہ انہیں ہمارے لیے نرم کر دیا ہے، تابع کر دیا ہے. ہمیں لہذا ان بے زبان جانوروں کا حق بھی ادا کرنا چاہیے، اور جس کے لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے ان مقاصد کے لیے ہی انہیں استعمال کرنا چاہیے، اور ان کے چارے، پانی وغیرہ کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ انسان اگر بھوکا پیاسا ہو تو اپنی زبان سے مانگ سکتا ہے، لیکن یہ بے زبان جانور اپنی بھوک اور پیاس کے لیے کسے کہے اور کس سے شکایت کرے؟ لہذا ان کے چارے پانی میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح ان پر سوار ہونے یا سامان لادتے وقت بھی ان کی طاقت کے مطابق ہی وزن ڈالا جائے، جسے وہ بآسانی اٹھا سکے. ایسا نہ ہو کہ وزن کی وجہ سے بیچارے جانور کو چلنے میں دشواری ہو اور ہم مطمئن رہیں کہ وزن اٹھا کر چل تو رہا ہے. آرام دینے کے لیے کسی مناسب مقام پر روک بھی لینا چاہیے. کچھ دیر بعد ہم اپنی سوچ کے مطابق جانور کو آرام پہنچانے کے لیے روک تو دیتے ہیں، مگر روکنے کے باوجود لدا ہوا سامان نہیں اتارتے، جس کی وجہ سے بیچارے جانور کو کھڑا رہنے میں بھی شدید تکلیف رہتی ہے. یاد رکھیے، جانوروں پر ظلم کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. احادیث کریمہ میں ان پر بلا ضرورت سوار ہونے سے بھی منع کیا گیا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانوروں پر اچھی طرح سواری کرو، جب ضرورت نہ ہو تو ان سے اتر جاؤ، راستوں اور بازاروں میں گفتگو کرنے کے لیے انہیں کرسی نہ بناؤ، کیونکہ کئی سواری کے جانور اپنے سوار سے بہتر ہوتے ہیں اور اس سے زیادہ اللہ پاک کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، کہ نہ صرف انسانوں کے رائٹس، انسانوں کے حقوق اس شخصیت نے دنیا کو بتائے، بلکہ جانوروں کے حقوق بھی بیان فرمائے۔ جانوروں کے اس انداز سے حقوق اور کس مذہب میں بیان کیے گئے ہوں گے اور کس شخص نے بیان کیے ہوں گے جس انداز سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے حقوق بیان فرما رہے ہیں۔ کیسی پیاری بات کی، باتیں کرنے کے لیے انہیں کرسی نہ بنا لو کہ اس پہ بیٹھے اور دوسرے سے باتیں کر رہے ہو، اور کئی بار جو بیٹھا ہوا ہے اس سے زیادہ بہتر وہ ہے جس پہ سواری کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ اللہ کا زیادہ ذکر کرتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ایک اور مقام پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص گائے پر سوار ہو کر اسے ہانک کے جا رہا تھا، اسے لے کر جا رہا تھا، اس نے پھر گائے کو مارا بھی تو وہ بول پڑی، ہمیں سواری کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، ہمیں تو کاشتکاری کے لیے پیدا کیا گیا، ہمیں تو زراعت اور فصلوں کے لیے، فارمنگ کے لیے پیدا کیا گیا۔ تو یہ بھی بڑی زبردست بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ تو عام طور پہ گائے وغیرہ پر سواری نہیں کی جاتی، کہ گائے کاشتکاری کے لیے اگر اسے پیدا کیا گیا تو کاشتکاری اور زراعت وغیرہ میں اس کا استعمال کیا جائے، اور اسی بات کو ہم اس حدیث پاک میں بھی سن رہے تھے۔ ان سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ جانوروں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے اور جانوروں کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ ان بے زبان جانوروں کی بددعائیں بھی لگتی ہیں اور یہ نصیحتیں بھی کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں گدھے پر سوار تھا، میں نے اسے دو تین مرتبہ مارا تو اس نے اپنا سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، اے ابو سلیمان، قیامت کے دن اس مارنے کا بدلہ لیا جائے گا، اب تمہاری مرضی ہے کم مارو یا زیادہ۔ تو میں نے کہا، اب تو میں کسی کو بھی نہیں ماروں گا، توبہ کر لی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قربانی کے جانور کو ذبح کرنا بڑی سعادت کی بات ہے، مگر یاد رکھیے، قربانی سے پہلے یا ذبح کرتے وقت بھی جانور پر کوئی ظلم و ستم نہ کیا جائے، کیونکہ ہمیں ان جانوروں کی عزت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، حتیٰ کہ انہیں سواری کے لیے استعمال کرنا یا ان پر سامان وغیرہ لادنا بھی منع ہے۔ جو قربانی کا جانور ہے اس پر اب سواری نہیں ہو سکتی، جیسا کہ بہار شریعت جلد 3 صفحہ نمبر 347 پر ہے کہ قربانی کے جانور پر سوار ہونا یا اس پر کوئی چیز لادنا یا اس کو اجرت پر دینا، غرض اس سے منافع یعنی بینیفٹس حاصل کرنا منع ہے۔ تو جب سوار ہونے، سامان لادنے کی ممانعت ہے تو اس پر ظلم کرنا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ آج ہمارے معاشرے میں قربانی کے جانور پر بہت ظلم کیا جاتا ہے۔ آئیے اس بارے میں سپٹمبر 2017 کے ماہ نامہ فیضان مدینہ میں درج کچھ مدنی پھول یہاں پر سنتے ہیں۔ چنانچہ مویشی منڈی میں لائے گئے بے زبان جانوروں پر ظلم کی کچھ مثالیں۔ دور دراز علاقوں سے لائے جانے والے جانوروں کو دوران سفر مناسب خوراک نہیں دی جاتی، چھوٹی گاڑی میں بڑا جانور یا کم جگہ میں کئی کئی جانوروں کو سوار کر دیا جاتا ہے، وہ تھک جانے کی صورت میں بیٹھ بھی نہیں سکتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا منڈی سے گھر تک لانے میں عام طور پہ اتنا قوی اور بڑا جانور ہوتا ہے، اس کو بھی چھوٹی سی سوزوکی میں گھسا دیتے ہیں، چلو دو پیسے بچ جائیں گے۔ آپ نے اتنا بڑا جانور لیا، 2-3 لاکھ روپے خرچ کر کے، 2000 روپے زیادہ دے دو بھائی، لیکن بس وہی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ اسٹور میں جائیں گے تو 10,000 کا سامان خرید لیں گے بغیر چو چرا کیے، اور سبزی والے سے 5 روپے بھی کم کرا رہے ہوں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، تو ذرا عقل کا استعمال کریں کہ آپ اتنے بڑے جانور کو لے کے جا رہے ہیں، گاڑی بھی بڑی ہو، وہ راستے میں پتا چلے کہ بےچارا کہیں اس کو زخم آ گیا، کہیں اس کا پاؤں پھسل رہا ہے، سوزوکی میں اتنی لینتھ ہی نہیں ہے کہ اس کا پچھلے پاؤں آگے پڑے رہیں. بعض اوقات تو رکشے میں لے کر آ جاتے, بڑے جانور کو رکشے میں لے کر آ جاتے, تو یہ بھی مناسب عمل نہیں ہے کہ اس کو ایزا ہوتی ہے. بہت سے لوگ جانور کو سوار کرتے وقت گاڑی میں ریت یا بھوسا وغیرہ نہیں ڈالتے, جس کی وجہ سے بسا اوقات جانور اپنے ہی گوبر اور پیشاب سے پھسل کر گرتے ہیں, جس کی وجہ سے بعض اوقات ان کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے یا وہ زخمی ہو جاتا ہے. منڈی میں پہنچنے والے جانوروں کو گاڑی سے اتارنے یا چڑھانے کے لیے مناسب جگہ کا انتظام نہیں ہوتا, تو اپنی آسانی کے لیے گاڑی سے چھلانگ لگوا دی جاتی ہے, جس سے کئی بار جانور زخمی ہو جاتے ہیں اور قربانی کے قابل نہیں رہتے. تو جب بھی اپنے گھروں پر بھی جانور لائیں, گاڑی ایسی جگہ پر لگوائیں کہ جانور آرام سے اتر سکے. چھلانگ لگوانے میں مزہ بھی آتا ہوگا, ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو تفریح سوچتی ہو, چلو چھلانگ لگائے گا تھوڑا سا بھاگے گا مزہ آئے گا, تو ہو سکتا ہے اس چھلانگ میں اس کا پیر ہی ٹوٹ جائے خدا نہ خواستہ, جب پھسل جائے کوئی اور پرابلم ہو جائے, آپ کا جانور قربانی کے قابل ہی نہ رہے. تو احتیاط جو ہے وہ افسوس سے بہتر ہے. اسی طرح منڈی میں خرچہ بچانے کے لیے بھی بے زبان جانوروں کو بعض مالک بھوکا رکھتے ہیں. ایک مرتبہ کسی نے اونٹ خریدا تو بیچنے والے نے اس کے کان میں کہا کہ یہ کئی دن سے بھوکا ہے, اس کو کچھ کھلا دینا. اسی طرح منڈی جانے والوں میں تماشا دیکھنے والوں کی بھی ایک تعداد ہوتی ہے, جو بلا وجہ جانوروں کے دانت دیکھنے کا تقاضا کرتے ہیں, جس پر جانور کا مالک اس کے منہ کو بڑی بے دردی سے کھولتا ہے, اور بکنے سے پہلے جانور غالباً درجنوں بار اس تکلیف سے گزرتا ہے. تو جس کو خریدنا نہیں ہے خام خواہ اسے دانت نہیں دیکھنے چاہیے. بیٹھے ہوئے جانور کو ٹھوکر یا چھڑیاں مار کر اٹھاتے ہیں, اور خام خواہ بھیڑ لگا کر شور مچا کر جانور کو ڈراتے ہیں. اسی طرح جب جانور منڈی سے خرید کر گھر لایا جاتا ہے تو بھی اتارتے وقت بچے اور بڑے شور و غل کر کے جانور کو پریشان کرتے ہیں اور اس کے اچھلنے کودنے سے لطف اٹھاتے ہیں, جس سے بعض اوقات تو جانور ڈر کر بھاگ جاتا ہے, کسی کو زخمی کر دیتا ہے یا گڑھے وغیرہ میں گر کر خود زخمی ہو جاتا ہے, اپنی ٹانگ وغیرہ تڑوا بیٹھتا ہے. اسی طرح جانور کو گھمانے کے نام پر بچے اور بڑے بلا وجہ اس کے کان مروڑتے ہیں, دم گھماتے ہیں, شور مچاتے ہیں, جس سے جانور بدکتا ہے اور ڈرتا ہے. جانوروں پر ظلم کرنے والے سنبھل جائیں کہ بروز قیامت اس کا حساب کیسے دے سکیں گے. اللہ اکبر, یہ کتنی ساری باتوں کو یہاں پر بیان کیا گیا کہ جانوروں کو جب ہم خریدتے ہیں, اپنے گھر منڈی سے لے کر چلتے ہیں, گھر تک آتے ہیں, تو بہت سارے معاملات میں بعض اوقات جان بوجھ کر اور بعض اوقات انجانے میں غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں. بعض اوقات جانوروں کو اتنا بھوکا رکھا جاتا ہے, صاحب جانور تو لے آئے لیکن ٹائم ہی نہیں ہے کھانا کھلانے کا, اب کون کھلائے, صبح جا رہے ہیں آفس, رات کو آ رہے ہیں, پورا دن جانور بھوکا ہے. آپ کسی کی ذمہ داری لگا دیجئے, کس کی ذمہ داری لگائے بھائی, کوئی ہے ہی نہیں, گلی میں چوکی دار ہوگا, کوئی بندہ باندھ لیجئے 100-200 روپے, اس کو اجرت دے دیجئے. جب جانور لائے ہیں تو حق پورا ادا کر. اب تھوڑا بہت مال خرچ ہو جاتا ہے تو نہ سوچئے کہ اللہ کی راہ میں جا رہا ہے, انشاءاللہ اس کا بھی اجر ملے گا. اسی طرح ہمارے جو بعض اوقات بچے ہوتے ہیں یا ٹین ایجرز ہوتے ہیں, ان کو جانور گھمانے کا بڑا شوق ہوتا ہے, تو گھماتے ہیں پھر ان کو بھگاتے ہیں. تو یہ ہمارے جو روڈ ہیں وہ پکے روڈ ہیں, ڈامر کے روڈ ہیں, ان روڈوں پر جانوروں کے جو پاؤں ہوتے ہیں وہ اتنے آرام سے وہ نہیں چلتے جس طرح گاؤں دیہاتوں میں چلتے ہیں, یہ مضبوط روڈ ہیں, اس پر جانوروں کو زیادہ دیر آپ چلائیں گے تو تکلیف ہوگی. تو اس پر دوڑانا یہ کتنی تکلیف کا باعث ان کے لیے ہوتا ہوگا, بعض اوقات ان کے کھروں میں چھالے پڑ جاتے ہیں. تو اگر گھمانا بھی ہے اچھی نیتوں کے ساتھ کہ چلو اس کو بھی تھوڑی سیر کروائی جائے اور کھانا ہضم ہو, اس لحاظ سے تو تھوڑا بہت گھمایا جائے, بھگایا نہ جائے, اور دوسرا یہ کہ ایسے پکے روڈوں پر زیادہ دیر نہ چلایا جائے. اسی طرح جانوروں کو پانی بھی دکھایا جائے, صرف کھانا ہی نہیں پانی بھی پیتے ہیں یہ بھائی, صرف چارے پر زندہ نہیں ہوتے, پانی کا بعض لوگ بھول جاتے ہیں, کبھی کبھی یاد آتا ہے کہ یار 2 دن ہو گئے پانی دکھایا ہی نہیں ہے, ایسے بھی لوگ ہیں, تو پھر پتا چلتا ہے بےچارہ بہت پیاسا ہے. تو جانور بعض اوقات آواز نہیں نکالتا لیکن ایک ہوتی ہے جو بھوک پیاس تو سب کو لگتی ہے. اسی طرح جب جانوروں کے ذبح کا وقت آتا ہے تو اس میں بھی بڑی بے احتیاطیاں کی جاتی ہیں, جس کو انشاءاللہ آگے جا کر ہم سنیں گے کہ جانور تو ایک ایک جگہ پر شریعت نے رہنمائی کی ہے کہ اس کے ساتھ یہ نرمی کرنی، یہ احتیاط، یہ احتیاط، یہ حق، وہ حق. اس انداز سے ہمارا دین ایسا کامل ہے کہ کہیں پر بھی کوئی باریکی چھوڑی نہیں. الحمدللہ ہر چیز بیان شدہ ہے، اور اسلام نے جس قدر کمزوروں کے حقوق کا دفاع کیا ہے اور کسی نے نہیں کیا. جتنا دفاع جانوروں کے حقوق کا ہمارے نبی نے کیا ہے، ہمارے دین نے کیا ہے، آپ کو کہیں بھی نہیں ملے. جو ذبح کے انداز ہیں، سائنس پروف کر رہی ہے کہ جو اسلام کا جو ذبیحے کا انداز ہے وہ سب سے آسان تر ہے. جانور کو کم سے کم تکلیف کے ساتھ گزار کے پار لگا دیا جاتا ہے. الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے ہر چیز کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے، لہذا جب تم قربانی کے جانور ذبح کرو تو خوب عمدہ طریقے سے ذبح کرو، اور تم اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لیا کرو، اور ذبیحے کو آرام دیا کرو. ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے بکری ذبح کرنے پر رحم آتا ہے. فرمایا، اگر اس پر رحم کرو گے اللہ پاک بھی تم پر رحم فرمائے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ بوقت ذبح رضا الہی کی نیت سے جانور پر رحم کرنا کار ثواب ہے، مگر ہمارے معاشرے میں وقت ذبح بھی بڑا ظلم کیا جاتا ہے. ایسے لوگوں کو ظلم سے روکنے اور ان کی اصلاح کرنے کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے ابلق گھوڑے سوار کے صفحہ نمبر 15 پر چند مدنی پھول بیان فرمائے ہیں. آپ لکھتے ہیں، گائے وغیرہ کو گرانے سے پہلے ہی قبلے کا تعین کر لیا جائے، لٹانے کے بعد بالخصوص پتھریلی زمین پر گھسیٹ کر قبلہ رخ کرنا جانور کے لیے سخت اذیت کا باعث ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں قبلہ رخ نہیں کریں گے تو قربانی نہیں ہوگی، یہ غلط فہمی ہے. قربانی ہو جائے گی، کسی بھی رخ قربانی ہو جائے گی. قربانی کے جانور کو قبلہ رخ ذبح کرنا یہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، لیکن اس کے لیے جانور کو تکلیف دینا کہیں یہ گناہ کا کام نہ بن جائے، لہذا گھسیٹے مت. آپ دیکھیے عید کے سارا دن آپ کو جانور گھسیٹتے ہوئے ملیں گے، ہر کوئی گھسیٹ رہا ہو. بھائی خدا کے واسطے آپ کو کوئی اس پتھریلی زمین پہ گھسیٹے تو کیا حال ہوگا؟ تو آپ گھسیٹے مت. اگر قبلہ رخ گرا مرحبا، نہیں گرا جس طرف گرا اب قربان کر دیجیے. مزید امیر علیہ سنت لکھتے ہیں کہ ذبح کرنے میں اتنا نہ کاٹیں کہ چھری گردن کی ہڈی تک پہنچ جائے، کہ یہ بے وجہ تکلیف ہے. پھر جب تک جانور مکمل طور پر ٹھنڈا نہ ہو جائے، نہ اس کے پاؤں کاٹے نہ کھال اتارے. ذبح کر لینے کے بعد جب تک روح نہ نکل جائے، چھری کٹے ہوئے گلے پر ٹچ نہ کریں، نہ ہی ہاتھ لگائیں. بعض قصاب جلد ٹھنڈا کرنے کے لیے ذبح کے بعد تڑپتی گائے کی گردن کی زندہ کھال ادھیڑ کر چھری گھونپ کر دل کی رگے کاٹتے ہیں. اسی طرح بکرے کو ذبح کرنے کے فوراً بعد بیچارے کی گردن چٹخا دیتے ہیں. بے زبانوں پر اس طرح کے مظالم نہ کیے جائیں جس سے بن پڑے. اس کے لیے ضروری ہے کہ جانور کو بلا وجہ ایزا پہنچانے والے کو روکے. اگر باوجود قدرت نہیں روکے گا تو خود بھی گناہگار اور جہنم کا حقدار ہوگا. بعض لوگوں کی چلتی ہے، اپنا جانور نہیں بھی ہوتا لیکن وہ کھڑے بھی ہونا تو چلتی ہے ان کی. ہاں بھائی خبردار، ہاتھ نہیں لگاؤ، بس چھری لے لیں. بھلے جانور کسی کا بھی ہو، خالد بھائی کا ہو کہ زاہد بھائی کا ہو، اگر آپ کی چلتی ہے محلے میں ہے، آپ قصاب کو سمجھا دیجئے ایسے کرنا ایسے نہیں کرنا. وہ مالک بھی دیکھ رہا ہوگا، قصاب اس کو دیکھے گا کہ ہاں بھائی یہ بول رہے ہیں مانو کہ نہیں. تو مالک خاموش بھی ہوگا تو قصاب سمجھ جائے گا کہ یہ جو بول رہا ہے اس کی سننی ہے، ورنہ مالک خود ہی روک دیتا کہ بھائی میرا جانور ہے تو کیوں بول رہا ہے. تو آپ اگر بول کر کسی جانور کا حق ادا کرتے ہیں اور اللہ پاک کی رضا کا کوئی کام ہو جاتا ہے، کیا پتا قبر و آخرت کی بھلائی یہی سے ہو جائے. تو جہاں تک ممکن ہو، جس کی چلتی ہو، خاص کر اپنے جانور میں، تو کہ جب چار رگے کٹ جائے تو اس کے بعد چھری لے لیں، ہاتھ نہ لگانے دے قصاب کو. جلدی ہو جلدی والے قصاب کو پھر لے ہی نہیں، تھوڑا پیسے زیادہ دے کے اچھا قصاب لے لیں. تو اس انداز سے یہ سوچیں کہ اگر ظلم ہو گیا تو قیامت کے دن کہیں مجھ پر یہ جانور ظلم نہ کرے. ہر وقت یہ تصور ہونا چاہیے کہ یہ تو اللہ کی اجازت ہے تو میں ذبح کر رہا ہوں، کہ میرے باپ کا راج نہیں ہے کہ جس کا دل ہو میں گلا کاٹ دوں کچھ بھی کروں. تو اللہ کی اجازت ہے, مجھے یہ اس کی طرف سے نعمت ملی ہے تو ہم اس کو استعمال کریں گے, اور یہ اجازت ملی ہے تو جتنی اجازت ملی ہے اتنا ہی کرنا ہے, اس سے زیادہ نہیں کرنا کہ بس اب ذبح کرنے کا موقع ہے تو جو جی میں آئے کرو, جاں چھری مارنی ہے مارو, ایسا تھوڑی ہے. اللہ پاک دیکھ رہا ہے, اور کہیں یہ ظلم کرنا قیامت میں ہمارے لیے تکلیف کا باعث نہ بن جائے. بعض لوگ اتنی جلدی میں ہوتے ہیں کہ بس وہ چھری پر چھری چلائے جا رہے ہوتے ہیں, دل کی رگیں بھی کاٹتے ہیں. بس جو کرنا ہے شریعت کے مطابق کرنا ہے تو پھر زیادہ جلد بازی نہ کی جائے, دو تین منٹ پانچ منٹ بچانے کے چکر میں اپنی آخرت تباہ نہ کی جائے, اور اس طرح سے اللہ اور رسول کی فرما برداری کی جائے, بے زبانوں پر ظلم نہ کیے جائیں. اور یاد رکھیے اس بات کو کہ جانور پر ظلم کرنا مسلمان پر ظلم کرنے سے بدتر ہے. اللہ اکبر, کیونکہ اللہ پاک کے سوا جانور کا کوئی مددگار نہیں, نہ جانور کسی عدالت میں جا سکتا ہے, نہ جانور کسی کو پکار سکتا ہے, وہ بیچارہ بے زبان ہے. مسلمان پر ظلم کرنا کتنا خطرناک ہے, کتنا سخت ہے, اس سے بھی زیادہ سخت کیا ہے, جانور پر ظلم کرنا. یاد رکھیے جس طرح قربانی کے جانوروں کو تکلیف دینا منع ہے, اسی طرح جانوروں اور حیوانات کو مارنا, قید کر کے بھوکا پیاسا رکھنا, ان کی ضروریات پوری نہ کرنا, ان سے طاقت سے زیادہ کام لینا, انہیں ڈنڈوں پتھروں سے مار کر زخمی کرنا یا انہیں جلا دینا, بہت بڑا ظلم, ناجائز و حرام کام ہے. یاد رکھیے ہم تو انسان ہیں, اگر دنیا میں کسی طاقتور جانور نے بھی کسی کمزور کو مارا ہوگا یا زخمی کیا ہوگا تو بروز قیامت اس جانور سے بھی بدلہ لیا جائے گا, جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت کے دن سب جانوروں کو لایا جائے گا, جبکہ لوگ کھڑے ہوں گے, پھر ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا, سنگوں والی بکری سے بغیر سنگوں والی بکری کے لیے بدلہ لیا جائے گا جس نے اسے سینگ مارے ہوں گے, اور چیونٹی سے چیونٹی کا بدلہ لیا جائے گا, پھر کہا جائے گا مٹی ہو جاؤ, پھر انہیں ختم کر دیا جائے گا. تو جب بروز قیامت ایک جانور سے دوسرے جانور کا بدلہ لیا جائے گا تو پھر انسان کا کیا کہنا, اگر انسان نے کسی جانور پر ظلم کیا ہوگا, اسے مارا پیٹا ہوگا, بھوکا پیاسا رکھا ہوگا, تو وہ کتنا مستحق عذاب ہوگا. ہمیں جانوروں پر ظلم کرنے سے اللہ کی پناہ لینی چاہیے, ڈرنا چاہیے. محض تفریح کے لیے, انجوائمنٹ کے لیے جانور کو بھگاتے پھرتے ہیں, بیٹھے ہوئے جانور کو لات مارتے ہیں, کھڑا کرتے ہیں, یہ دوست آیا اس کو دکھایا, وہ دوست آیا اس کو دکھایا, ہر چودھری صاحب کو جانور اٹھا اٹھا کے دکھانا ہے اور جانور کا آرام خراب کرنا ہے, پھر بیچنے والے بار بار دانت جانور کے نکالتے ہیں, بار بار زور سے لگام کھینچتے ہیں, جانوروں کے منہ میں زخم ہو جاتے ہیں, جانوروں کو بعض لوگ آپس میں لڑواتے ہیں, دمبوں کو خاص کر, بھیڑ وغیرہ کو دو ہوں تو ان کو لڑوا کے مزے لیتے ہیں. انہیں ڈرنا چاہیے, بروز قیامت اگر بدلہ لے لیا گیا اور اس ظلم کے سبب جنت میں جانے سے روک دیا گیا تو کیا کریں گے. لہذا خود بھی جانوروں پر ظلم کرنے سے بچیے, اور اگر کسی کو ظلم کرتا دیکھیں تو اسے آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہوئے روکنے کی کوشش کیجیے. ہمارے بزرگان دین کے سامنے کسی جانور پر ظلم ہوتا تو فوراً اسے روک دیا کرتے تھے, جیسا کہ ایک مرتبہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو بکری کو ذبح کرنے کے لیے اسے ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹ رہا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا, تیرے لیے خرابی ہو, اسے موت کی طرف اچھے انداز میں لے کر جاؤ. اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے بچوں کے پاس سے گزرے, وہ لوگ ایک پرندے کو باندھ کر اس پر پتھروں سے نشانہ بازی کر رہے تھے, جب انہوں نے آپ کو آتے دیکھا تو بھاگ گئے. آپ نے پوچھا, یہ کس نے کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, اس حدیث پاک میں جانور کو مسلح کرنا, یہ استعمال ہوا ہے یہ لفظ مسلح کرنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ سخت سزا دینا, اور اصطلاح شریعت میں مردہ کے ہاتھ پاؤں آنکھ ناک وغیرہ کاٹنے کو بھی مسلح کہتے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ہم حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو ہم نے ایک چڑیا دیکھی جس کے دو بچے تھے, ہم نے انہیں پکڑ لیا, چڑیا آئی اور پھڑ پھڑانے لگی, سرکار ذی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کس نے اسے اس کے بچوں کے معاملے میں تکلیف پہنچائی ہے، اس کے بچے اسے لوٹا دو. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چینٹیوں کا ایک بل ملاحظہ فرمایا جسے ہم نے جلا دیا تھا، تو فرمایا اسے کس نے جلایا؟ ہم نے عرض کی ہم نے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آگ کے مالک یعنی اللہ پاک کے سوا کسی کے لیے آگ کے ذریعے تکلیف دینا جائز نہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنے بزرگوں کی سیرت پر چلتے ہوئے جانوروں کو ظالموں کے ظلم سے نجات دلانے کی کوشش کرنی چاہیے. کسی کو ظلم کرتا دیکھیں تو طاقت کے مطابق ایسے لوگوں کو ظلم سے باز رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. آج کل دیکھا جاتا ہے گلی محلوں میں بچے اور کئی نوجوان بلی کتے گدھے اور دیگر جانوروں کو بلا وجہ مار رہے ہوتے ہیں، بلکہ بعض علاقوں میں چڑیا کبوتر طوطے اور دیگر چھوٹی چھوٹی مخلوق کو پکڑ کر قید کر دیا جاتا ہے یا انہیں باندھ کر خوب کھیل تماشا بنایا جاتا ہے. والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو ایسے کام سے منع کریں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جانوروں کو قتل کرنے کے لیے قید سے منع فرمایا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ جانوروں کے حقوق اسلام کس انداز سے بیان کرتا ہے. ان ساری باتوں میں ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ پھر کیا جانور کو پالنا بھی منع ہے؟ کہ کبوتر ہے، طوطا ہے، ان کو تو پنجرے میں بند کیا جاتا ہے، قید میں رکھا جاتا ہے، تو کیا اس کی بھی اجازت نہیں؟ تو یاد رکھیے کہ ضرورت کے پیش نظر جانور پالنا منع نہیں، مگر ان کے چارے پانی کا خیال رکھنا، سردی گرمی میں ان کی دیکھ بھال کرنا بہت اہم معاملہ ہے. اکثر لوگ اس بات کا خیال نہیں رکھتے، بس اپنا شوق پورا کرتے ہیں اور ان بے زبان جانوروں کو بلا وجہ تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں. اسی معاشرے میں ایسے بھی رحم دل لوگ موجود ہیں جو ان بے زبان جانوروں پر رحم کرتے ہیں، بھوکے پیاسے چرند و پرند کو دانا پانی دیتے ہیں. اس طرح جانوروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا بہت بڑی نیکی ہے جو ہماری بخشش و مغفرت کا سبب بن سکتی ہے. منقول ہے راستہ چلتے ہوئے ایک شخص پر پیاس کا غلبہ ہوا تو اس کو ایک کنواں ملا، اس نے کنویں میں اتر کر پانی پی لیا. پھر جب وہ کنویں سے نکلا تو اچانک دیکھا کہ ایک کتا زبان نکالے ہوئے گیلی مٹی چاٹ رہا ہے. اس آدمی نے دل میں سوچا جیسی پیاس مجھ کو لگی تھی ایسی ہی پیاس اس کتے کو بھی لگی ہوگی، تو وہ دوبارہ کنویں میں اتر کر اپنے چمڑے کے موزے میں پانی بھر کر لایا، پھر کتے کو اس سے پانی پلایا. اس کا یہ عمل رب کریم کو پسند آ گیا اور اس کی بخشش و مغفرت فرما کر جنت میں داخل کر دیا گیا. یہ واقعہ سن کر صحابہ اکرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا ہمارے لیے چوپایوں کے ساتھ احسان کرنے میں ثواب ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں، ہر جاندار کے ساتھ بھلائی کرنے میں ثواب ہے. شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس حدیث پاک سے معلوم ہوا اللہ پاک فاعل مختار ہے، وہ چاہے تو بہت ہی ادنا سے نیک عمل کرنے والے کو اپنے فضل و کرم سے بخش دے. اس کے دربار میں عمل کی کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی بلکہ اس کی بارگاہ میں خلوص نیت اور اخلاص عمل کی قدر ہے. بہت ہی معمولی عمل اگر بندہ اخلاص اور نیک نیتی کے ساتھ کرے تو وہ رب کریم اس عمل کے ثواب میں بندے کو اپنی رضا اور مغفرت کی نعمتوں سے سرفراز فرما کر جنت الفردوس کا مکین بنا دیتا ہے. کسی نے کیا خوب کہا، خدا کی رحمت بندوں کو بخشنے کا بہانہ ڈھونڈتی ہے، خدا کی رحمت بندوں سے مغفرت کی قیمت نہیں مانگتی. کسی شخص نے خواب میں حجت الاسلام سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھ کر پوچھا اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا اللہ پاک نے مجھے بخش دیا. پوچھا کس سبب سے؟ فرمایا ایک مکھی سیاہی یعنی انک پینے کے لیے میرے قلم کی نوک پر بیٹھ گئی تھی، میں لکھنے سے رک گیا یہاں تک کہ وہ فارغ ہو کر اڑ گئی، اس سبب سے اللہ نے میری مغفرت فرما دی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام غزالی. کتنے بڑے بڑے کام کیے، کتنے بڑے بڑے کام کیے ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود بخشش کا بہانہ کیا بنا؟ مکھی کو نہ اڑایا. سبحان اللہ. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ابلق گھوڑے سوار میں فرماتے ہیں یاد رکھیے مکھیاں فلائز تنگ کرتی ہیں تو ان کو مارنا جائز ہے. تاہم جب بھی فائدہ حاصل کرنے یا نقصان دور کرنے کے لیے مکھی یا کسی بھی بے زبان کی جان لینی پڑے تو اس کو آسان سے آسان طریقے پر مارا جائے. خواہ مخواہ اس کو بار بار زندہ کچلتے رہنا یا ایک وار میں مار سکتے ہوں پھر بھی زخم کھا کر پڑے ہوئے پر بلا ضرورت ضربے لگاتے رہنا یا اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو تڑپاتے رہنا, اس سے بچنا چاہیے. اکثر بچے نادانی کے سبب چونٹیوں کو کچلتے رہتے ہیں, ان کو اس سے روکا جائے. چونٹی بہت کمزور ہوتی ہے, چٹکی میں اٹھانے یا ہاتھ جھاڑنے سے ہٹانے سے عموماً زخمی ہو جاتی ہے. موقع کی مناسبت سے اس پر پھونک مار کر بھی کام چلایا جا سکتا ہے. حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے جسم پر اگر مچھر بیٹھ جاتا تو اسے نہ ہی خود اڑاتے نہ کسی کو اڑانے دیتے, بلکہ فرماتے اللہ تعالیٰ نے جو خون اس کے حصے میں لکھ دیا ہے وہی تو پی رہا ہے. اور جب آپ دھوپ میں چل رہے ہوتے اور کوئی ٹڈی آپ کے کپڑوں میں سایہ دار جگہ پر بیٹھ جاتی تو جب تک خود نہ اڑ جاتی آپ اسی جگہ ٹھہرے رہتے اور فرماتے اس نے ہم سے سایہ حاصل کیا ہے. اسی طرح جب آستین پر بلی سو جاتی اور نماز کا وقت ہو جاتا تو آستین کاٹ دیتے مگر بلی کو نہ جگاتے, اور نماز سے فراغت کے بعد آستین کو دوبارہ سلوا لیتے. کیا بات, سبحان اللہ. سنا آپ نے سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ مچھر مکھی کے لیے بھی تکلیف برداشت کر لیتے مگر انہیں اڑانا گوارا نہ کرتے. لہذا ہمیں بھی چاہیے ان حضرات کی سیرتوں پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی جانوروں کا خیال رکھیں. آج دعوت اسلامی الحمدللہ دنیا بھر میں اخوت و بھائی چارہ عام کرتی جا رہی ہے, اور نہ صرف انسانوں کے حقوق عام کر رہی ہے بلکہ جانوروں کے حقوق بھی بیان کرتی. اور یہ کوئی نئی بات نہیں, یہ تو ہمارے اسلام کا حسن ہے, یہ تو ہمارے نبی نے سب بتا دیا. تو آج چونکہ قربانی کے ایام آ چکے ہیں لہذا نیت کر لیں کہ انشاءاللہ کہیں بھی کسی بھی انداز سے جانوروں پہ ظلم نہیں کریں. جانوروں کا حد تل امکان دھیان رکھیں, چاہے آپ کا ہو یا نہ ہو اس کا خیال رکھیں, اس پہ ظلم نہ ہونے دیں. اور خاص کر جب قربانی کا وقت آتا ہے تو جیسے کہ ہم نے پہلے سنا کہ وہ قربانی کرتے ہوئے بھی پہلے چارہ پانی وغیرہ بھی دے لینا یہ بھی اچھا عمل ہے, افضل ہے. باہر شریعت میں ہے کہ پہلے جانور کو چارہ پانی دے دیا جائے پھر اسے ذبح کیا جائے, بھوکا پیاسا بھی ذبح نہ کیا جائے. پھر یہ کہ چھری پہلے سے تیز ہو, پھر اچھی طرح رسی سے باندھ لینا یہ بھی افضل ہے. تین پاؤں باندھ لیے جائے, بایاں پاؤں جو ہیں وہ چھوڑ دیا جائے, اس سے طبی طور پہ بھی فائدے ہوتے ہیں. جب جانور تین پاؤں باندھ کر ایک پاؤں ہلاتا ہے تو بلڈ جو ہے وہ بہترین انداز میں باہر نکل جاتا ہے, گوشت صاف ہو جاتا. تو بکرے کو تو باندھنے کا رواج ہی نہیں ہے, لیکن کتابوں میں تو چھوٹے جانور کو بھی باندھنے کا کہا گیا ہے کہ وہ طبی فائدہ تو بہرحال حاصل ہے. ہم سمجھتے باندھ اس لیے رہے کہ وہ مارے نہیں لات, یہ بھی ایک مقصد ہوتا ہے, لیکن اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بلڈ کی پمپنگ جو ہے نا وہ ایک پیر جب ہلاتا ہے تو اچھی ہو جاتی ہے, جب چاروں پیر کھلے ہوتے ہیں تو اس انداز سے بلڈ باہر نہیں آ پاتا. بہرحال اگر کوئی رسی نہیں باندھتا تو کوئی حرج نہیں ہے, جانور حلال ہو جائے گا. اسی طرح چھری تیز ہو, چار رگے کٹنے کے بعد چھری نہ چلانے دیا جائے, اور حتی الامکان قصاب سے چھری لے لی جائے. وہ پیٹ میں مکے مارتے ہیں, دم ہلاتے ہیں اور گردن پہ یوں ہاتھ لگاتے رہتے ہیں, اس انداز سے یہ بھی نہ کرنے دیا جائے. کٹے ہوئے گلے پہ جناب بنگلے میں خون چونکہ گرا ہوتا ہے تو وہ فٹافٹ پائپ مار کے اس کے گلے پہ ٹھیک ٹھاک زخم پر پانی لگاتے ہیں, یہ کتنا دردناک عمل ہوگا. کٹی ہوئی انگلی پر ذرا پانی تو لگائیے, آپ کو جلن مچے گی. تو آپ کٹے ہوئے گلے پہ پانی مار رہے, تھوڑی دیر بلڈ رہنے دیجیے, جب ٹھنڈا ہو جائے پھر بھلے پورا جانور دھو لیجیے. تو اس وقت گلے پہ یا خون وغیرہ کو بہانے کے لیے اس کے جسم پہ پانی نہ لگائیے, اور جب جانور قربان ہو جائے پھر وہ آپ کا ہے, جس انداز سے بھی شریعت کے مطابق اس کی ترکیب بنائیں. لیکن جب کھال اتر جائے تو کھال کس کو دینی ہے؟ کھال دعوت اسلامی کو دینی ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی کام دنیا کے 200 ممالک میں اس کا پیغام پہنچ چکا ہے, اور دعوت اسلامی کا مدنی کام روز بروز بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. اور اس کے لیے دعوت اسلامی ماہ ذوالحجۃ الحرام کے مبارک ایام میں اپنے ذمہ داران سے اور اپنے تمام عاشقان رسول سے یہ اپیل کرتی ہے کہ آپ اپنی قربانی کے جانوروں کی کھالوں کے ذریعے دعوت اسلامی کو سپورٹ کیجئے اور اس میں تعاون کیجئے. نہ صرف آپ خود جانور کی کھال دیجئے بلکہ دوسروں کو بھی اس کا ذہن دیجئے، دوسروں کو بھی اس کے لیے کنوینس کیجئے اور اس کے لیے تیار کیجئے کہ وہ بھی اپنے جانوروں کی کھال دیں. اور اس کے لیے بھرپور انداز میں خاص طور پر کراچی کے جتنے عاشقان رسول اس وقت یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں ماشاءاللہ سن رہے ہیں، آپ سب یہ عزم کر لیں کہ عید کے دنوں میں ہم نے گھر میں نہیں بیٹھنا، عید کے دنوں میں ہم نے اپنی دعوت اسلامی کے لیے کھالے جمع کرنی. آپ کے سامنے ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کے لیے لوگوں کے دل کھلے ہیں، میدان صاف ہے، دعوت اسلامی کا نام لو الحمدللہ عاشقان رسول اپنے مال کے ذریعے وقت کے ذریعے تعاون کو تیار ہو جاتے ہیں، تو کھال دینے کے لیے بھی تیار ہو جائیں، اٹھانے والا ہونا چاہیے. تو جتنے زیادہ ورکر ہوں گے انشاءاللہ اتنی کھالے زیادہ ہوں گے. آپ سب یہ عزم کر لیں کہ میں انشاءاللہ اپنی ذات سے دعوت اسلامی کو یہ فائدہ پہنچاؤں گا کہ میں وقت دے کر گلی گلی کریا کریا محلہ محلہ جہاں ذمہ داران کے ساتھ جو تنظیمی ترکیب ہو میں انشاءاللہ کھالے جمع کرا کر دعوت اسلامی کے مدنی مرکز پہنچاؤں گا، یا جو بھی علاقے میں ڈویژن میں کابینہ میں آپ کا مدنی مرکز جو اہم جگہوں پر بستے وغیرہ لگیں گے ان جگہوں پر انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مراکز میں کھالے پہنچائیں گے. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ خوب کھالے جمع کریں گے. ذرا جوش کے ساتھ پیچھے والوں کی آواز کم آئی ہے، انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے خوب کھالے جمع کریں گے، گھر میں نہیں بیٹھیں گے، خوب کھالے جمع کریں گے، پہلے سے زیادہ جمع کریں گے انشاءاللہ. خاص کر دوسرے دن، دوسرے دن سستی ہوتی ہے تھوڑی اور نیند آ جاتی ہے، فجر کے بعد بھی سو جاتے ہیں، بعد 9-10 بجے چلے جائیں گے، 9-10 بجے تک آدھے سے زیادہ کھالے بھی چلی جاتی ہے نا، تو تھوڑی قربانی دینی ہے. اور دوسرا دن کیا، تیسرا دن بھی فجر کے بعد نہ سوئیں، اپنے بستے پہ آ جائیں علاقے کے اور اپنے ذمہ داران سے اپنے نگران سے مربوط رہیں، نگران بولے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائیں، وہ کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جائیں، کھالے اٹھاؤ تو کھالے اٹھائیں، بولے ناشتہ کرو تو ناشتہ کریں، جو آپ کو نگران کہے آپ اس طرح کریں گے اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ ڈھیروں ڈھیر ثواب کما کر عید قربا میں گھر لوٹیں گے. پھر بھلے آرام کیجئے گھر جا کے، تو عید کے دنوں میں پھر آرام نہیں کرنا. میں بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ عید کے دنوں میں گھر بھی نہیں جاؤں گا، انشاءاللہ اپنے نگرانوں کے ساتھ ذمہ داران کے ساتھ کھالے جمع کروں گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ.